بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے ایمان والو، تقوی حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وعظ ہے جو آج سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور تین چار یا مجالس میں انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا، کیونکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جو وعظ ہیں بہت طویل ہوتے ہیں. یہ وعظ حضرت کا 27 ذوالحج 1340 ہجری میں ہوا تھا، یعنی آج سے 98 سال قبل، ڈھائی گھنٹے بیٹھ کر فرمایا تھا، اور یہ مستورات کے لیے تھا، اس لیے اس کا نام بھی الکمال فی الدین للنساء ہے. وعظ کا نام ہے الکمال فی الدین للنساء، اور اس میں اسی کا بیان ہوا تھا کہ مستورات کی درخواست تھی کہ ہم کو بھی اصلاح کا طریقہ بتایا جائے. اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے لیے کمال دین حاصل کرنے کا طریقہ اور کاملین کی صحبت کا فیض ان کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے یہ بتایا، اور یہ اس طبقے کو زیادہ مفید تھا، عورتوں کو ہی خصوصاً مفید ہے. اور جو لوگ دنیاوی مشاغل سے فراغت نہیں پاتے جیسے ہم لوگ ہیں، ان کے لیے بھی مفید ہے اور سب کو عموماً. تو اس وعظ کو شروع کر رہے ہیں. شروع میں حضرت نے فرمایا کہ بیان کرنے سے پہلے اتنا کہہ دینا مناسب ہے کہ اگر مردوں کو آواز کم پہنچے یا مضامین ان کے مناسب کم ہوں تو وہ مجھ کو معذور سمجھیں، کیونکہ یہ بیان خاص عورتوں کے لیے ہے. اول تو اس بیان سے مقصود وہی ہے، مردوں میں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے اور ظاہر ہے یہاں بھی مردوں کا بیان زیادہ ہوتا رہتا ہے. دوسرے، عورتوں کو مواعظ کے سننے کا بھی موقع کم ملتا ہے، اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ گاہے گاہے، یعنی کبھی کبھی، خاص ان کے مناسب مضامین بیان کیے جائیں تاکہ ان کو بھی اپنی اصلاح کا طریقہ معلوم ہو. مردوں کو مواعظ کے سننے کا بہت موقع ملتا رہتا ہے. دوسرے، ان کو وقتاً فوقتاً علماء سے ملنے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے. اگر مواعظ بھی نہ سنیں تو وہ ضروری باتیں زبانی دریافت کر سکتے ہیں، بیچاری مستورات کو اس کا موقع نہیں ملتا. اس لیے ان کی اصلاح کے لیے خاص طور پر اہتمام کی ضرورت ہے کہ ایک بیان ایسا ہو جس میں انہی کے مناسب مضامین ذکر کیے جائیں. پھر عورتوں کے متعلق بچوں کی تربیت بھی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ بچہ ابتدائی عمر میں جس کے پاس زیادہ رہتا ہے اسی کے اخلاق و اعمال اختیار کر لیتا ہے، اور بچے زیادہ تر ابتدائی عمر میں اپنی ماؤں کے پاس زیادہ رہتے ہیں اور باپ کے پاس کم رہتے ہیں. اس لیے بچوں کی تربیت اسی طرح عمدہ ہو سکتی ہے کہ مستورات کی اصلاح ہو جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں بچوں کو سمجھ ہی کیا ہوتی ہے جو وہ اچھی یا بری بات سے اثر لیں. بچپن میں ان کا تربیت کرنے والا خاک ایسا ہی ہو، سمجھ جانے کے بعد کسی نیک آدمی کے پاس ان کو رکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے. سو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ خیال غلط ہے. بچپن میں جبکہ بچہ دودھ پیتا ہے اس وقت بھی اس کے دماغ میں اخذ یعنی چیزوں کو جذب کرنے کا مادہ ہوتا ہے. وہ زبان سے کچھ نہ سکے, کچھ کہہ نہ سکے, وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکے. اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے فوٹوگراف, کہ تم جو کہتے ہو وہ سب اس میں جا کر محفوظ اور منقش ہوتا جاتا ہے. وہ اس وقت اس آواز نہ نکلے, لیکن جس وقت ان نقوش پر سوئی چلے گی وہ سب باتیں اس میں سے بعین ہی نکلیں گی. نوزائیدہ بچہ بھی سب چیزیں دیکھ کر اور سن کر اخذ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے دل میں نقش ہوتا جاتا ہے. یہی حال بچوں کے دماغ کا ہے کہ ابتدائی عمر میں بھی وہ سب باتوں کو اخذ کر کے محفوظ کر دیتا ہے. وہ اس وقت ان پر عمل نہ کر سکے یا زبان سے ظاہر نہ کر سکے, پھر جب اس میں قوت عمل اور نطق یعنی بولنے کی قوت آ جاتی ہے تو پہلی باتوں کے آثار اس سے ظاہر ہونے لگتے ہیں. یہ تجربہ کار کا کہنا ہے کہ بچوں کی اصلاح کا وقت 5 سال تک ہے. اس عرصے میں جتنے اخلاق اس میں پختہ ہونے ہوتے ہیں پختہ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اس میں پھر کوئی عادت پختہ نہیں ہوتی. اس سے معلوم ہوا کہ ہم جس زمانے کو ناسمجھی کا زمانہ خیال کرتے ہیں وہی وقت بچوں کی اصلاح کا ہے, اور بچے اسی زمانے میں سب کچھ اخذ کر لیتے ہیں. ایک عورت نے مجھ سے بیان کیا کہ بچوں کی اصلاح کا سہل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے والے بچے کی کامل طور پر تربیت کر دی جائے بڑے والے کی, پھر سارے بچے اسی جیسے اٹھیں گے, جیسے کام کرتا ہوا اس کو دیکھیں گے اگلے بچے بھی وہی کام کریں گے اور اس کی عادتیں خصلتیں سیکھ لیں گے. غرض بچوں کی تربیت چونکہ زیادہ تر عورتوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے ان کی اصلاح سے مردوں کی بھی اصلاح متوقع ہے, کیونکہ یہ بچے ایک وقت میں مرد بنیں گے. ان وجوہ سے اس وقت کا بیان زیادہ تر مستورات کے لیے مخصوص ہوگا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کے لیے یہ بیان کسی درجے میں مفید نہ ہوگا. شریعت کے جو احکام ہیں وہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی ہیں اکثر احکام. اب مردوں کے لیے تو یہ بیان اتنا نہیں ہے جتنا عورتوں کے لیے ہے, لیکن مردوں کو نفع کیا ہوگا؟ اول تو شریعت کے احکام ہیں وہ مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں, دوسرا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت وہاں جمع ہو جاتی ہے, پھر وہ ذاکرین کے اوپر سکینہ نازل کرتے ہیں, پھر جب وہ حق تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سوال ان سے کرتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو آپ کا ذکر کرتے ہوئے چھوڑا. حق تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے ہم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں یا اللہ, انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں, اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ کوشش کرتے. پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت اور آپ کی رضا کو طلب کرتے ہیں اور آپ کی ناراضی اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو ہم نے ان سب کو بخش دیا. اس پر بعض فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں شخص تو ذکر کے قصد سے نہ آیا تھا, ویسے ہی آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا تھا, تو حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بھی بخش دیا. یہ جماعت ایسی نہیں اللہ کا ذکر کرنے والوں کی, یہ جماعت ایسی نہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم ہو. یہ تو حدیث کا مختصر مضمون ہے, اور ظاہر ہے کہ وعظ کی مجلس بھی مجلس ذکر ہے. مجدد تھے, حکیم الامت تھے, فرمانے وعظ کی جو مجلس ہوتی ہے یہ مجلس ذکر ہے, اس کو غور سے سنیے اور سمجھیے. وعظ کی پہلے تو حضرت نے بتا دیا حدیث شریف کہ جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے اس کی کیسی عجیب فضیلت ہے جو بیان سے باہر ہے, کہ اگر کوئی اور آدمی بھی چلتے چلتے آ کر تھوڑی دیر کو بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان کے ساتھ گن لیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں. یہ خاص ذکر کی مجلس کی برکت ہے. اب فرما رہے ہیں کہ وعظ کی جو مجلس ہے, جیسے یہ مجلس ہے یا کوئی بھی وعظ ہو جو اللہ کے لیے ہو, وہ بھی مجلس ذکر ہے. اس میں خدا تعالیٰ کے احکام کا ذکر ہوتا ہے, اور یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے. ذکر اللہ فقط تسبیح و تحلیل وغیرہ میں منحصر نہیں ہے کہ بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر, صرف اس پہ منحصر نہیں ہے ذکر اللہ. صاحب حسن حسین نے, یہ کتاب ہے, نے اس مسئلے پر متنبہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں بل کل مطیع للہ فہو ذاکر, ہر شخص جو خدا کی اطاعت میں مشغول ہو وہ ذاکر ہی ہے. یعنی اس کو بھی وہی درجہ ملتا ہے جو ذکر کرنے والوں کو. اور ذکر کو آپ کو پتا ہے کہ ذکر کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے افضل کوئی چیز ہے ہی نہیں, کہ اگر جہاد میں گردنیں کٹ رہی ہوں تو اس جہاد سے بھی افضل ذکر اللہ ہے. حدیث شریف ہے. کیونکہ جہاد کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم سکون سے ذکر اللہ کریں, جہاد صرف اس مقصد سے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تنگ کرنے آئے ہیں تو ہم سکون سے ذکر اللہ کریں. تو اصل مقصود تو ذکر اللہ ہے, کہ اللہ کی یاد اور اللہ کے احکام پہ نظر, کہ میرے اللہ کا اب میرے لیے کیا حکم, اب کیا حکم, اب کیا حکم. اصل ذکر یہ ہے اور اس کو بجا لائے, غفلت نہ ہو. بل کل مطیع للہ فہو ذاکر, کہ ہر شخص جو خدا کی اطاعت میں مشغول ہو وہ ذاکر ہی ہے. تو اگر مردوں کو اس بیان سے دلچسپی بھی نہ ہوئی تو یہ نفع کیا تھوڑا ہے کہ وہ جتنی دیر مجلس واعظ میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک وہ فرشتوں کی صحبت سے مستفید ہوں گے, فرشتوں کی صحبت سے مستفید ہوں گے, فائدہ ہوگا وہ یعنی اٹھائیں گے, اور وہ ذاکر شمار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے مورد ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور مغفرت کے مورد ہوں گے, یعنی ان پہ وارد ہوگی رحمت اللہ کی اور مغفرت. ابھی جب حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ یہ واعظ بیان کر رہے تھے تو اس وقت کچھ مستورات کے باتوں کی آواز آئی اندر سے, پردہ تھا, پردے میں سے, اب وہ پردہ کیا, اس زمانے میں بس ایک چادر موٹی سی تھی تو اس میں اندر عورتیں بیٹھی تھیں, تو ان میں سے کسی کی باتوں کی آواز آئی. تب حکیم الامت رحمتہ اللہ نے فرمایا, بھائی اس وقت باتیں نہ کرو بلکہ غور سے ہماری باتوں کو سنو. یہ کیا انصاف ہے کہ ہم تو تمہارے لیے اپنا وقت اور دماغ صرف کریں اور تم اس کی بے قدری کرو. اول تو یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے. میں تہذیب کے خلاف ہے, میں تو خیر پڑھاتا ہوں تو لڑکے باتیں کرتے ہیں مجھے تو بہت بے چینی ہو جاتی ہے, میں اس کو فوراً ڈانٹتا ہوں. یہ بالکل آداب محاضرہ, آداب المجلس کے خلاف ہے کہ مجلس ہو رہی ہے اور دو آدمی باتیں کر رہے ہیں. عورتوں میں یہ بڑی خراب عادت ہے اور مجھ کو بار بار بعض عورتیں بتاتی ہیں کہ بعض عورتوں کی ایسی عادت ہے یہاں آنے والوں کی کہ بعض جو عورتیں ہیں اپنے بچوں سے باتیں شروع کر دیتی ہیں. بھائی بچے تو معصوم ہیں, ان کو عقل نہیں ہے, تو بچے اگر تمہاری طرف توجہ دیں تو ان کو چپ کر دو, ان کی ایک چٹکی لو کر چپ کر لو. جب تو یہ کیا کہ تم انہیں سے باتوں میں مشغول ہو جاؤ تو سارا وہ آواز کیا سنو گے تم, وہ کیا آواز سنے گا جو بچوں کی سننے لگ گیا اور بچوں کو کچھ بتانے لگ گیا. یہ اس کا وقت تھوڑی ہے, اس کا وقت ہوتا ہے, ہمارے گھر والے یہی کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہمارے, گئے حضرت کے یہاں تو بیان کے دوران کسی نے گڑبڑ کی, بچے نے کچھ کیا تو اس کو ایک چٹکی دے کر اس کو بالکل چپ کر دیا. بچے کو جیسا سکھاؤ گے ویسا بچہ بنے گا. تو بچے کو پہلے سے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو واعظ کی مجلس ہے, یہاں پہ باتیں نہیں کرتے, چپ چاپ سے بیٹھتے ہیں. اور عورتوں کو تو اگر بالفرض بچہ ڈسٹرب بھی کر رہا ہے تو بچہ ہے, آپ تو بڑے ہیں, بڑے کو کیا ضرورت ہے کہ بچے کو اس کو سمجھائیں, وہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے. کان ایٹ کے چپ کر دو کسی تو وہ ٹھیک ہے, اس کو سمجھانے کا وقت نہیں, سمجھاؤ گھر میں جا کر. یا کوئی چیز بچہ مانگے, بچے کے مانگنے کا وقت نہیں, اس کو سننے کا وقت نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تم اپنی باتوں کو چھوڑو. اول تو یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے, دوسرے شریعت کے بھی خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح خطبہ جمعہ کا سننا فرض ہے اور اس وقت باتیں کرنا حرام ہے, اسی طرح جس مجلس میں بھی احکام شرعیہ بیان ہو رہے ہوں وہاں خاموش رہنا اہل مجلس کے ذمے ہے, باتیں کرنے سے گناہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ تو عجیب ہوا, میں مجھ کو بلایا گیا, میں چلا گیا بیان کرنے کے لیے, وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں بعض علماء بھی تھے. اب علماء دیکھا دو آج بیٹھے پیچھے باتیں کی جا رہے. بھائی عالم ہو کے تم کو مجلس کا ادب نہیں آتا. یہ حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ مجلس میں جہاں واعظ ہو رہا ہو, بیان ہو رہا ہو, خاموش رہنا اہل مجلس کے ذمے لازم ہے, باتیں کرنے سے گناہ ہوتا ہے. بس جن مستورات کو باتیں کرنا ہوں وہ یہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی جائیں تاکہ گناہ سے بھی محفوظ رہیں اور دوسری سننے والیوں کے سننے میں خلل انداز نہ ہوں. کم سے کم دوسروں کو تو سننے دو, تم نے اپنے بچوں کے پیچھے لگ گئی تم, اور وہ بچے اور آپس میں باتیں تو کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے آدمی. پھر خیر اچھی بات آ گئی اس بات میں, عورتوں کے لیے یہ بات سننے کی ہے. ایک ہمارے دوست تھے جدہ میں, جب شروع میں ہمارا بیان شروع ہوا تھا اس زمانے میں ظفر علی صاحب کے یہاں, تو ہم ان ایک ہمارے دوست آتے تھے, ان کے گھر والے بھی آتے تھے, ان کے بچے چھوٹے تھے, تو ہمارے گھر والے آ کے ان کی تعریف کرتے تھے ہر بیان کے بعد کہ ایسا بچوں کو سب کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں, وہ ہلنے نہیں دیتی پورے بیان کے دوران. کہ نا ادب ادب یہ چیز ہوتی ہے, حالانکہ انہوں نے اس وقت تک اتنا بیان بھی نہیں سنا ہوگا. تو اگر جن مستورات کو باتیں کرنا ہوں وہ یہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی جائیں تاکہ گناہ سے بچ جائیں, اور دوسری سننے والیوں کے سننے میں خلل انداز بھی نہ ہوں. تیسرے, باتیں کرنے سے بیان بھی ختم ہو جاتا ہے, بیان کرنے والے کے ذہن میں مضامین کی آمد بند ہو جاتی. صحیح بات ہے, بالکل مضامین کی آمد نشاط اور انشراح قلب پر موقوف ہے, اور سامعین کی جب بے توجہی دیکھتا ہے بیان کرنے والا تو اس کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے. بعض دفعہ جو رات کو مجھے بیان کرنے کا اتفاق ہوتا ہے, لیکن اس سے ثابت ہوا کہ حکیم الامت کا بیان رات کو ہوتا تھا, تو آنگنے والے کی صورت دیکھ کر مجھے مضمون کی آمد بند ہو جاتی ہے. بس یہ سب ناانصافی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اپنا دماغ صرف کروں اور آپ کے لیے وقت خرچ کروں, اور تم اس کی یہ قدر کرو کہ اپنی اپنی باتوں میں لگی رہو. باتوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے, جب میں چلا جاؤں گا پھر جتنی چاہے باتیں کر لینا. اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے, اب وہ پھر لوٹتے ہیں اسی طرف جو بیان ہے. اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ وہی آیت ہے جو پرسوں مردوں کے سامنے تلاوت کی گئی تھی. دوسرے, یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ حق تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو کمال دین حاصل کرنے اور اپنی اصلاح کا حکم فرمایا, حق تعالیٰ نے اصلاح نفس کا حکم قرآن میں فرمایا اور اس کو فرض کر دیا ہے, اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا, لیکن ایک جگہ بہت واضح فرمایا. فرماتے ہیں, علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل, جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہارا تم کو ضرر نہیں پہنچا سکتا, تم پہ تو تمہاری اصلاح فرما. من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پالو تم اپنی اصلاح کر لو, تو دوسرے اگر گمراہ ہوتے ہیں تو تم کو کیا ضرر پہنچتا ہے. ایک اور جگہ قرآن میں ہے, لا تزر وازرت وزر اخرى, کسی اور کے گناہوں کا بیش تمہارے اوپر قیامت کے روز نہیں ڈالا جائے گا, تمہارے اعمال کی تمہارے اعمال کا سوال ہوگا. تو اس وقت جو آیت تلاوت کی گئی اس کا مقصد حکیم الامت کا رہے ہیں کہ مردوں بھی ہوا, مردوں کو کمال دین حاصل کرنے کا اور اصلاح کا حکم فرمایا ہے, وہ حکم عورتوں میں بھی ہے. وہ خطاب صیغے کے اعتبار سے بظاہر مردوں کو ہے کیونکہ, لیکن حکم مشترک ہے. کونو جب فرمایا تو خطاب مردوں کو ہوا, کونو مع الصادقین. عربی زبان میں مرد اور عورت کے لیے خطاب کا الگ طریقہ ہے, اردو میں بھی ہے, لیکن امر جب ہوتا ہے تو اردو میں ایک ہی ہے. مثلا کھائیے, عورت ہوگی تو اس کو بھی کیا کہیں گے آپ, کھائیے. دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے اردو زبان میں حکم میں, لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ عربی زبان میں الگ الگ صیغہ ہے. مثلا کہیں گے اذهب, مرد کو کہیں گے اذهب چلے جاؤ, لیکن عورت کو اذهب نہیں کہیں گے, وہ برا مان جائے گی اگر اذهب کہیں گے, اس کو کہیں گے اذهبی. اسی طرح سے تمام الگ الگ ہے. تو قرآن میں جو آیا ہے وہ کونو, کونو مردوں کے لیے, کونو مع الصادقین. لیکن بظاہر خطاب تو مردوں کو ہے لیکن حکم مشترک ہے. بس کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ حق تعالیٰ کو مردوں ہی کی طرف توجہ ہے, عورتوں کی طرف حق تعالیٰ توجہ ہی نہیں فرماتے, سارا کلام جو ہے مردوں ہی کو خطاب کر کے کہہ دیا. یہ بات نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ حق تعالیٰ احکام میں مردوں ہی کا ذکر فرماتے ہیں. دیکھیے, ازواج مطہرات نے بھی فرمایا یہی بات کہ جہاں حق تعالیٰ جب بھی خطاب فرماتے ہیں مردوں سے خطاب فرماتے ہوتے ہیں, کیونکہ عربی زبان میں مردوں کو خطاب اور عورتوں کو خطاب کا طریقہ بالکل مختلف ہے, اور سننے والوں کو فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے. تو قرآن سارا کا سارا زیادہ تر حصہ مردوں کو خطاب کا عنوان ہے. تو اس پر ازواج مطہرات محبت تھی ان کو اللہ سے, تو اس محبت کی وجہ سے کہنے لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں دیکھتی ہوں کہ حق تعالی احکام میں مردوں ہی کا ذکر فرماتے ہیں اور ہمارا یعنی عورتوں کا ذکر نہیں فرماتے. ازواج مطہرات کو یہ خیال اس لیے بھی ہوا کہ وہ صاحب زبان تھی اور عربی زبان کو خوب سمجھتی تھیں, اور عربی میں مذکر اور مؤنث کے لیے جدا جدا صیغے استعمال کیے جاتے ہیں, تو ان کو تمام احکام میں مذکر صیغے دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ حق تعالیٰ ہم کو خطاب نہیں فرماتے, نہ ہمارا ذکر فرماتے ہیں عورتوں کا, اور ہماری مستورات تو عربی زبان حاصل ہی نہیں کرتی. یہ بھی ایک بڑی کمی ہے. ہمارے عورتیں الٹی سیدھی تعلیم تو حاصل کرتی ہیں, لیکن سچ کہتا ہوں عورتوں کو عربی زبان سیکھنی چاہیے. واقعی صحیح کہا حضرت, عربی زبان سیکھ لو تو کلام پاک کا لطف تم کو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عربی زبان اتنی پکی سیکھ لیں کہ لکھنے بھی لگے سب کچھ, کچھ تو سیکھ لیں, تھوڑی سی اس کی قواعد تو جان لیں, کچھ تو جان لیں, تو اس سے پھر کلام پاک پڑھنے کا اور نماز کا کچھ معنی سمجھ میں آئیں گے, کچھ لطف آئے گا, وہ تو چیز ہی الگ ہے. تجوید سیکھنا واجب ہے. اگر تجوید کے بعد کوئی اور چیز سیکھنے کی ہے تو اصل میں عربی زبان ہے. کیوں؟ جنت کی زبان ہے, اللہ تعالیٰ کی زبان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, قرآن کی زبان ہے, اور سارا لطف اسی میں ہے. تو عربی سیکھنی نہیں, کیا کریں گی؟ تفسیر کے درس میں پہنچیں گے. تفسیر کے درس میں تمہیں کیا ملے گا؟ تفسیر تو یا ترجمہ قرآن کا جب کیا گیا تو اپنے سارا معنی کھو دیتا ہے. معنی کہاں رہتا ہے؟ کہیں اردو زبان میں معنی آتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اردو زبان تو سب سے پہلے سیکھنے کی ہے, کیونکہ دین کا سارا, ہم لوگوں کے لیے دین کا جتنا حصہ اردو زبان میں ہے. اگر ہم عربی زبان بہت سیکھ لیں تو بھی ہم عربی زبان میں جو دین کی کتابیں ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ اتنا مستوی, اتنا عالی درجہ زبان کا سیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں. لیکن اتنا تو سیکھو کچھ سبق کے طور پر, ایک ایک گھنٹہ دو دن ہفتے میں کہیں تعلیم ہو جائے تو بہت اچھا ہو کہ عورتیں بھی عربی زبان سیکھ لیں کچھ حد تک. کچھ تو قرآن اور حدیث شریف کے معنی کا لطف لے لیں, کبھی کبھی وزن ملا دیتی ہیں. قرآن کی آیات وزن میں لے آتی ہیں, بشرط ہے کہ عربی ہی زبان میں اس کو سمجھے. اردو زبان میں کہاں سے وزن آئے گا؟ ترجمے کے بعد کیا وزن بچا؟ وہ ترجمے میں دماغ صرف ہو گیا. پہلے زمانے میں عورتیں بھی مردوں کی طرح عربی کی تحصیل کرتی تھیں, تو عربی زبان سے ناواقف ہونے کے سبب. اب آج کل تو عورتیں مذکر اور مؤنث کے صیغوں کا فرق نہیں سمجھ سکتی, اور ترجمہ پڑھیں گی تو ان صیغوں کا ترجمہ نظر سے گزرے گا. اور لیکن اردو میں خطاب کا صیغہ مردوں عورتوں میں ایک ہی ہے, جہاں فرق بھی ہوگا وہاں ان کو نظر نہیں آئے گا. اس لیے دیکھ لیجئے کتنا بڑا فرق ہو گیا ترجمے میں. ترجمے میں کتنی زمین آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیا لطف آیا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہیں پہ آیا کہ حکم دیا کونو, ہو جاؤ, کونو مع الصادقین, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ حکم مردوں کو ہے یا عورتوں کو ہے؟ اگر ترجمہ کر دیا تو پتہ ہی نہیں چلا, لیکن عربی زبان سیکھنے والا, جاننے والا سمجھ جاتا ہے یہ خطاب کس کو ہے. دیکھیے کتنا فرق ہے. ترجمہ تو بالکل ہی کسی کام کا نہیں ہے. عورتوں کو احکام بحث زیور وغیرہ پڑھنی چاہیے, خوب تجوید سیکھنی چاہیے, اور اگر فرصت ہو اور ہمت ہو تو عربی زبان ضرور سیکھے. مثلا واتقین اللہ, یہ عورتوں کو خطاب ہے, لیکن ترجمہ واتقوا اللہ اور واتقین اللہ کا ایک ہی لکھا جائے گا. اردو زبان میں دیکھیں کتنا بڑا نقصان ترجمے میں. اس لیے عوامر و نواہی کے صیغوں میں وہ ترجمہ دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتی کہ یہ خطاب خاص مردوں کا ہے. تو ازواج مطہرات نے اس فرق کو سمجھا, اور ان کو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی, تو ان کو غایت محبت کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہائے, اللہ تعالیٰ ہم کو خاص طور پر خطاب نہیں فرماتے جیسا مردوں کو خطاب فرماتے. یہ دیکھیں محبت, دیکھیں وہ عورتیں کیسی تھیں. اللہ اکبر, ان کا کیسا مذاق تھا. اگر آج کل کی عورتوں جیسی وہ سست اور کم ہمت اور کام چور. تین عیب عورتوں کے بتائیں, خیر سب نہیں ہوتی, بہت سی عورتیں بہت ہمت والی بہت چست ہوتی. اگر آج کل کی عورتوں جیسی وہ سست اور کم ہمت اور کام چور ہوتی تو یوں سمجھتی کہ اچھا ہوا ہم ان احکام سے بچ گئے, کیونکہ ان میں تو خاص مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے. مگر اس زمانے میں مستورات کو اس کا وہم بھی نہیں ہوا کہ یہ احکام ہمارے لیے نہیں ہے, حالانکہ صیغہ تمام چلا آ رہا ہے مردوں کے لیے. بلکہ وہ خوب سمجھتی تھیں کہ احکام سب کو عام ہیں بجز چند خاص باتوں کے, کیونکہ بعض احکام قرآن میں صرف عورتوں کے لیے ہیں. تو ان کو یہ تمنا ہوئی کہ جب یہ احکام سب کو عام ہیں تو ان میں ہمارا بھی تذکرہ ہو جاتا عورتوں کا تو اچھا ہوتا. ان کے دل نے اس کو گوارا نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام احکام میں بس مردوں کو ہی خطاب فرمائیں. ان کا جی چاہتا تھا کہ کبھی کبھی ہم کو مردوں سے جدا ہو کر بھی خطاب فرما دیا کریں, اور وجہ اس تمنا کی یہ تھی کہ ان کو خدا تعالیٰ سے محبت تھی, اور عاشق کا دل چاہا کرتا ہے کہ اس کا تذکرہ کبھی تو محبوب کی زبان پر آ جایا کرے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. خدا تعالیٰ کو کسی کو اپنے احکام کا مخاطب بنانا ایک بڑا شرف ہے جو مردوں کو حاصل تھا. تو ازواج مطہرات کو اس کی تمنا ہوئی کہ اس شرف سے ہم بھی محروم نہ رہیں. اب اس موقع پر پردے کے پیچھے سے پھر کچھ عورتوں کی آواز آئی. حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ بھائی باتیں کرنے سے طبیعت اچاٹ ہوئی جاتی ہے، مضمون گڑبڑ ہو جاتا ہے، اگر تم اپنی باتیں بند نہیں کرتی تو ہم سے کہہ دو، ہم اپنی باتوں کو بند کر دیتے ورنہ اس کی احتیاط رکھو. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی، کل میں گیا تھا تو وہی سامنے لان ہے، وہ یاد تازہ ہوئی کہ یہاں پہ حضرت تشریف رکھتے تھے اور ساتھ ہی ایک ناریل کا درخت بڑا سا ہے اور اس کے پیچھے درخت ہیں، اور تو اس ناریل کے درخت پہ حضرت جب بیان فرماتے تھے کوے بیٹھ جاتے تھے، وہ کوے بیٹھتے تھے اس کے اوپر. اب حضرت نے بیان ایک مطلب کرنا شروع کیا، جیسے حضرت نے بیان کرنا شروع کیا کوے نے کائیں کائیں شروع کی. حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی یا تو تو بول لے یا مجھے بولنے دے. اسی طرح سے یہ فرما رہے ہیں حکیم الامت عورتوں کو کہ بھائی تم اپنی باتیں بند نہیں کرتی تو ہم سے کہہ دو، ہم اپنی باتوں کو بند کر دیں، ورنہ اس کی احتیاط رکھو. اول تو اس وقت باتیں کرنا جائز ہی نہیں، جیسا کہ ابھی اللہ کا حکم بھی بتلا دیا کہ یہ ذکر، یہ مواز کی مجلس اصل میں مجلس ذکر ہے. اگر کسی کی طبیعت باتوں سے رکتی نہیں تو چلو بلند آواز سے تو نہ کرو، آہستہ آہستہ کرو کہ ہم تک تو آواز نہ آئے. غرض وہ عورتیں دین کی عاشق تھیں، وہ اپنے اوپر بوجھ لادنا چاہتی تھیں، وہ یہ نہ چاہتی تھیں کہ ہم احکام کے مخاطب نہ بنیں، تو اچھا ہے کیونکہ ان کو دین کے ثمرات پر اطلاع تھی. وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم احکام کے مخاطب نہ بنیں تو اچھا ہے، ہم پہ حکم ہی نہیں آیا تو ہم کیوں کریں، نہیں وہ یہ نہیں چاہتی تھی. ان کو دین کے ثمرات پر اطلاع تھی، یعنی وہ جانتی تھی کہ دین پر عمل کرنے کا پھل کیسا اچھا ہے، وہ جانتی تھی کہ دین کے ثمرات یعنی پھل ان کے لیے محنت کرنا کوئی چیز نہیں ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. یعنی احکام میں کسی کی کچھ تخصیص نہیں، جو کوئی بھی عمل کرے مرد ہو یا عورت سب کو اجر ملے گا اور کسی کا عمل ضائع نہ ہوگا. باقی رہی خصوصیت خطاب کی وجہ، سو وہ یہ ہے کہ بعضکم من بعض، کہ تم دونوں آپ اس میں ایک دوسرے کے جز ہو، تم دونوں مرد اور عورت ایک دوسرے کے جز ہو، پس حکم بھی دونوں کا یکساں ہے، اس لیے ضرورت جدا خطاب کرنے کی نہیں. اس کے بعد بعض جگہ خاص عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے قرآن میں جگہ جگہ، وقل للمؤمنات، عورتوں کو بھی خطاب ہے، اور بھی آیات ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جہاں عورتوں کا ذکر بھی خاص طور سے کیا گیا. اور گو عورتوں کی تمنا کا تقاضا تو یہ تھا اس جگہ صرف عورتوں ہی کا ذکر ہوتا، مردوں کا ذکر ان کے ساتھ مخلوط نہ کیا جاتا، مگر اس خلط میں اشارہ ہو گیا جواب کی طرف کہ چونکہ اکثر احکام مردوں اور عورتوں میں مشترک یعنی ایک ہی ہیں، چنانچہ یہی احکام دیکھ لو کہ ان میں کسی کی کچھ تخصیص نہیں. اور وہ یہ احکام بتائے ہیں، ایک تو یہ بتائیں قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ آیت کہ جس میں یہ فرمایا ہے کہ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ احکام ہے. پھر ایک اور نقطہ عجیب بیان فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کر دیا گیا، ایک وجہ تو ترجیح کی ہے اور ایک وجہ تغلیب. تغلیب کے معنی ہے ایک نو کو دوسری نو پر غلبہ دے کر ایک کے ذکر کو دونوں کا ارادہ کر لیا جائے. مثلا ماں باپ کو والدین کہہ دیتے ہیں، اسی طرح اہل عرب چاند اور سورج کو قمرین کہہ دیتے ہیں. حالانکہ ابوین کا لفظی ترجمہ دو باپ ہوتا ہے، اور قمرین یا والدین کا ترجمہ دو باپ ہوا، ماں باپ تو نہیں ہوئے، لیکن عربی قاعدہ ہے کہ دونوں مراد ہوتے ہیں. اس لیے چاند سورج کو قمرین کہنا، شمس و قمر نہیں کہتے، اس لیے اس میں تغلیب ہے. بغرض اختصار ایسا کیا اسی طرح اگر قرآن میں مردوں اور عورتوں کے لیے جدا جدا صیغہ استعمال کیا جاتا تو کلام میں طول ہو جاتا. اس لیے تغلیباً صیغہ مذکر ہی میں مؤنث کو بھی داخل کر لیا گیا جس سے کلام میں اختصار پیدا ہو گیا. البتہ بعض جگہوں پہ عورتوں کے وہم کو دور کرنے کے لیے خاص, جیسے ابھی آیت پڑھی گئی عورتوں کے ساتھ مردوں کا بھی ذکر, مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا. اور یہ جو ترجیح دی گئی ہے کلام پاک میں کہ مردوں کا ذکر کیا گیا, مردوں کو خطاب کیا گیا اور خطاب میں عورتیں بھی شامل ہیں, یعنی تغلیب ہوئی, تو فرماتے ہیں کہ یہ ترجیح ہوئی. تو ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں تابع ہیں مردوں, یہ وجہ ہے. یعنی ایک بڑی حکمت اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ دیکھو یہ احکام ہمارے لیے بھی ہیں لیکن خطاب مردوں کو ہے, تو اس میں کیا ہوا کہ ان کو ترجیح دے دی گئی. تو اس لیے ترجیح کا وجہ کیا ہے, ترجیح کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ عورتیں تابع رہیں مردوں کے, اور ہیں وہ ہر طرح سے. چنانچہ آدم علیہ السلام کے ایک جز سے حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے, یعنی حق تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی میں سے کوئی مادہ نکالا, پھر اس مادے سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اس کا اثر یہ ہے کہ عورتیں عموماً مردوں سے کمزور ہوتی ہیں جسمانی طور سے, ان کے تمام قوا جسمانی اور دماغی مردوں کے برابر نہیں ہوتے, نیز ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ مردوں کے تابع ہیں. چنانچہ کمانا اور کھیتی کرنا, تجارت کرنا, محنت و مشقت کرنا مردوں کے متعلق, اور پکانا عورتوں کے متعلق. دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی اثر یہ ہے کہ وہ پردے دار ہوں اور تعلقات انتظامیہ کے لیے پردہ مانے, پردے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے ایسے انتظام کا تعلق. انتظام کا تعلق تو مردوں ہی سے ہو سکتا ہے, مردی دیکھے گا باہر بھی اندر بھی, عورتیں تو باہر نہیں کر سکتی. اس وجہ سے تمام تر تعلق انتظام کا مردوں کے سپرد کیا گیا, بس جہاں دیگر انتظامات ان کے متعلق ہیں وہاں عورتوں کی اصلاح کا انتظام بھی مردوں کے سپرد کیا گیا. جب مردوں کے متعلق عورتوں کی اصلاح کا انتظام ہے تو وہ اس کے سردار ہوئے, اور یہ قاعدہ ہے کہ سلطنت کی طرف سے جو احکام صادر ہوا کرتے ہیں ان کے مخاطب سردار ہوتے ہیں, رعایا کو مخاطب نہیں کیا جاتا, نہ اس کی کچھ ضرورت سمجھی جاتی ہے, کیونکہ لوگ خود سمجھ لیں گے کہ جب سرداروں کو حکم ہے تو چھوٹے بھی ان کے ساتھ ضرور شریک ہیں. پھر سردار جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحت لوگوں کو ان احکام کی اطلاع بھی کر دیتے ہیں. اسی طرح قرآن میں اکثر مردوں کو احکام کا مخاطب بنایا گیا ہے, کیونکہ وہ عورتوں پر سردار ہیں تو ان کے مخاطب ہونے سے عورتوں کا ان احکام میں شریک ہونا خود سمجھ میں آتا ہے. اور ساتھ ساتھ اب ایک یہ بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا اہتمام کیا ہے کہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں, اس کو وہ سمجھیں. اچھا ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ افسوس اس کا بھی ہے کہ آج کل مردوں نے یہ بات تو یاد کر لی کہ ہم عورتوں کے سردار ہیں, مگر ان کو یہ خبر نہیں کہ سردار کے فرائض کیا ہوتے. وہ نہ تو عورتوں کو احکام سے مطلع کرتے ہیں, بھائی تم سردار ہو تو تم کو شریعت کے قوانین عورتوں کو بتانے چاہیے, کیوں نہیں بتاتے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے تم سیکھو, پھر سیکھنا ضروری ہوا تمہارا, اور تمہارا سیکھنا تو خود بھی ایسے بھی ضروری ہے. اور مطلع کرے کس طرح سے؟ سردار صاحب کو خود ہی خبر نہیں. اور جن کو احکام معلوم بھی ہیں وہ عورتوں کو احکام سے مطلع بھی کرتے ہیں, پھر ان کی نگہداشت نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں ان احکام پر عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں, یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھو عمل بھی ہو رہا ہے. اور قرآن کا کھلا ہوا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو, یہ اللہ میاں کا حکم ہے. عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا بلا ضرورت شرعی جائز نہیں. اچھی طرح سمجھ لیجیے, اس میں بہت غلطی ہے. جوان لڑکی کا جانا اسکول کالج یا مدارس, ان کو جو ضروری تعلیم ہے گھر کے اندر بیٹھ کے حاصل کرنی چاہیے, اور پھر مردوں سے معلوم کرنا چاہیے اور مردوں کو بتانا چاہیے, اور مردوں کو پھر نگہداشت کرنی چاہیے کہ ان احکام پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں. بہرحال یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس طرح حق تعالیٰ نے مردوں کو تکمیل دین کا حکم فرمایا ہے, اسی طرح وہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے, اور جو طریق کمال دین کے حاصل کرنے کا مردوں کے لیے ہے اور جو اس میں مذکور ہے وہ طریق عورتوں کے لیے بھی ہے. بس حق تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, یعنی خدا سے ڈرو اور اس ڈر کی وجہ سے گناہ بالکل چھوڑ دو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تقوی اور صدق سے مراد کمال دین ہے. جہاں جہاں آیا ہے لفظ صدق اور جہاں جہاں آیا ہے تقوی یا اتقو اس سے مراد ہے, لیکن یہ ترجمے میں تو بات نہیں آ سکتی, اس سے مراد ہے کہ کمال دین حاصل ہو جائے, دین کمال کے درجے پہ. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کمال کا درجہ کیا ہوتا ہے. میں کئی بار دے چکا ہوں, ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے, کلام پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتا ہے, داڑھی بھی رکھتا ہے, ٹکنے سے اوپر پاجامہ بھی کیے ہوا ہے اور لوگوں کو بھی دین کی بات بتاتا ہے, لیکن وہ نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے. تو اب بتائیے, بچوں سے بھی پوچھے گا کہ ایسا شخص متقی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں. کیوں؟ ایک گناہ تو کر رہا ہے, لیکن آپ نے اس کو متقی کی فہرست سے نکال دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تقوی کا مطلب کمال دین ہے کہ ایک بھی اللہ کا حکم ایسا نہ ہو جس کے خلاف وہ کرتا ہو, تب تقوی ہو. تقوی کا مطلب ہی یہی ہے. اسی لیے حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ تقوی کا مطلب کمال دین ہے. تو حتالہ فرما رہے ہیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ دیکھو تقوی حاصل کرو اور کاملین کے ساتھ رہو. تقوی حاصل کرو اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ ایسی لوگوں کے ساتھ رہو جو کمال دین حاصل کر چکے ہیں. پس اس آیت میں اولاً حق تعالیٰ نے تکمیل دین کا حکم فرمایا ہے, پھر اس کا طریق بتلایا ہے کہ دین میں کامل ہونے کا طریق یہ ہے کہ جو لوگ راسخ فی الدین ہیں, یعنی دین میں پکے ہیں, پختہ ہیں, ان کی صحبت حاصل کرو, کیونکہ کاملین کی صحبت سے اعمال میں سہولت بھی ہوتی ہے, اس طرح سے کہ ان کی برکت سے تقاضائے نفس مطمئن ہو جاتا ہے. جب اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے, بشرطے کہ وہ کامل ہوں. دیکھیے, ہر ایک کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں فرمایا, فرمایا ان کے ساتھ رہو جو دین میں کامل ہے. تو ان کو پہلے دیکھو ان کا شرعی پردہ ہے کہ نہیں, یہ خود نگاہ کو نیچی رکھتا ہے کہ نہیں, ٹیلی ویژن دیکھتا ہے تو وہ کہاں دین میں کامل ہوا. ٹیلی ویژن دیکھنا تو حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, ہر گھر میں ہو رہا ہے. اب گھر میں ٹیلی ویژن رکھے ہوئے ہیں, اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی ٹیلی ویژن جو آپ نے گھر میں رکھا ہے تو اس پر آپ جو آتا ہے, عورت آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں مرد ہوتے ہوئے, تو مرد کو نامحرم عورت کا دیکھنا حرام ہے قرآن کی روح سے اور حدیث شریف کی روح سے اور تمام فقہا کی روح سے. تو یہ حرام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے, اور قرآن میں ہے کہ دیکھو اپنی نگاہیں نیچی رکھو. یا ہم نے ٹی وی گھر میں رکھ کر عورتوں کو اس پہ دیکھتے ہیں, اور عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھتی ہیں, دونوں طرف سے گناہ ہو رہا ہے, دونوں طرف سے آنکھوں کا زنا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. چاہے عالم آ رہا ہو, عالم کو دیکھنا جائز ہے کیا؟ عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ عالم کو دیکھے. تو پھر یہ ٹی وی جو ہے ایک تھوڑی, کتنے گناہ اور ہیں اس میں, موسیقی اس پہ آتی ہے, جھوٹ اس پہ آتا ہے, تصاویر اس پہ آتی ہیں اور بالکل بیکار پروگرام اسلام کے خلاف اس پہ آتے ہیں, تو یہ ٹی وی کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو ٹی وی کو کیوں نہیں گھر سے نکال کے پھینکتے ہو؟ تو اب صاحب ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو دیکھو یہ شخص جو دین کا مقتدی بنا ہوا ہے یہ خود بھی کمال دین رکھتا ہے کہ نہیں, یہ خود بھی دین پہ عمل پورا پورا کرتا ہے کہ نہیں, کیونکہ تقوی نام ہے دین کے اوپر پورا پورا عمل, اسی کو صدق کہتے ہیں. تو فرمایا حق تعالیٰ نے کہ دیکھو کونو مصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ رہو جو متقی ہوتے ہیں, اور یہ طریقہ ہے تقوی حاصل کرنے کا. بس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اولاً تکمیل دین کا حکم فرمایا ہے, پھر اس کا طریق بتلایا ہے کہ دین میں جو لوگ کامل ہیں, جو لوگ راسخ فی الدین ہیں, جو دین میں پختہ ہیں, ان کی صحبت حاصل کرو, کیونکہ کاملین کی صحبت سے اعمال میں سہولت بھی ہوتی ہے اور تقاضائے نفس کمزور ہو جاتا ہے, اور نیز ایسے بزرگوں کی صحبت سے طریق عمل بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس عمل کو کس طرح ادا کرنا چاہیے. یہ بات محض مسائل جاننے سے حاصل نہیں ہوتی, جب تک کسی کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھا جاوے, اور یہ بات کچھ دینی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیاوی کاموں میں بھی طریق عمل معلوم کرنے کے لیے اہل کمال کی صحبت ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یوں چاہے کہ محض کتاب دیکھ کر قسم قسم کے کھانے پکانے سیکھ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا, جب تک وہ کسی ماہر فن سے ہر کھانے کی ترکیب عملا نہ سیکھے گا اس وقت تک کبھی اس کو کھانا پکانے کا طریقہ معلوم نہ ہوگا. اگر کسی نے کتاب دیکھ کر عمل شروع بھی کر دیا تو اس کو قدم قدم پر دشواریاں پیش آئیں گی, چنانچہ جب چاہے اس کا تجربہ کر لیا جائے. اور یہی حال ہر عمل کا ہے کہ محض ترکیب جان لینے سے کسی عمل میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا, بس بلکہ استاد سے سیکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. پس دین میں بھی کمال حاصل کرنا صحبت کاملین پر موقوف ہے. عادت اللہ اسی طرح جاری ہے. یہ ہے خلاصہ آج کے لیے. انشاءاللہ یہ رفتہ رفتہ پورا واعظ پڑھیں گے. واعظ طویل ہے, دیکھیں ہم نے ابھی 12 صفحے پڑھے ہیں اور اس واعظ میں سب ملا کر اس واعظ میں 60 صفحے. خلاصہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم اللہ میں نے دیا ہے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی, اور اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ جو تقوی حاصل کیے ہوئے ہیں, جو صادقین ہیں, ان کے ساتھ رہو تو تم سیکھو گے, ان کی صحبت میں سیکھ سکتے ہو, کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.